ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں. جی ہاں, وہی سلسلہ جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے بچے الحمدللہ ہمارے اس سلسلے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو درست کرتے چلے جا رہے ہیں, قاعدے کی پروناؤنسیشن کو درست کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو ڈھیر ساری نئی سے نئی معلومات اور حیرت انگیز معلومات دینے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک خوبصورت فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے. آج جو آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لے کر حاضر ہوا ہوں, بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے اور عموماً زندگی میں کم و بیش روزانہ ہی کی بنیاد پر ہم شاید یہ کام کرتے ہوں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم یہ کام کریں تو کیسے کرنا ہے. سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے تحت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ, کتنا پیارا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین, ذرا غور کریں مختصر عمل کے اندر کتنا بڑا ہمارے لیے ثواب ہے کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نام نامی اسم گرامی اس پرچے پر اس کتاب میں اس ڈائری میں لکھا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے, معصوم فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص اور بچے کیونکہ ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, تو میں آج بچوں سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا کہ بیٹا ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھنے کے ساتھ صرف سواد لکھ دیا جاتا ہے, تو یہ بالکل نہیں کرنا, بلکہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کمپلیٹ درود پاک لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ اس پرچے پر اس ڈائری پر لکھا رہے گا انشاءاللہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. یہ پیغام نہ صرف بچوں کے لیے تھا بلکہ بڑوں کے لیے بھی تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بلا تعطل بڑھیں گے ہم قاری صاحب کی جانب. ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں آ چکے ہیں. قاری صاحب, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں قاری صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟
الحمد للہ عز و جل.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, بلکہ آقا کی ساری امت کو صحت تندرستی عافیت والی زندگی, ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. قاری صاحب, آج ہم دوسری تختی کا سبق آگے لے کر بڑھیں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسری تختی کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ میں آپ کو پچھلی تختی کے جو ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی ہیں ان کو بھی سن لیا جائے, اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو ہماری پچھلی کمزوری کو بھی دور کر لیا جائے. جی کالز دیجیے گا پلیز.
اسلام اتاری, مدینہ تلولیہ ملتان چلی سے بات کر رہا ہوں. میں حروف مستعلیہ سننا چاہتا ہوں. حروف مستعلیہ سات ہے اور وہ یہ ہے: خ, صاد, دود, پو, زو, غین, قاف. ان کا مجموعہ خصوطاتین قس ہے.
ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا بات ہے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے, مدنی چینل کے ناظرین نے آپ کو حروف مستعلیہ سنایا ہے؟
جی ماشاءاللہ, انہوں نے نہ صرف حروف مستعلیہ سنایا بلکہ حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے خصہ ضغط قز یہ بھی بیان ہوا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ وہی ہے جیسے آپ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جد بیان کرتے ہیں, یہ بھی مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا. اس میں یوسف بھائی آسانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے حروف قلقلہ کے پانچ حروف یا حروف مستعلیہ کے سات حروف, یہ یوں تو یاد ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن مجموعہ جب یاد کر لیتے ہیں نا تو یہ یاد ہو جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے انہوں نے خود سے
تین بار ہمیں آپ دوہرا بھی دیں تاکہ یہ کہ ہمیں یاد بھی ہو جائے.
جی حروف مستعلیہ کا مجموعہ صحیح ہے, خ, قص
جی
ضغطن قض قص ضغطن قض اب پورا ایک ساتھ قص ضغطن قض یہ مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا.
ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کہ مدرسہ کے ناظرین نے انشاءاللہ یاد کر لیا ہوگا. جی کال دیجیے گا مدیب.
سید کوکر احمد عرض کر رہا تھا ہے تو یہ بچوں کا پروگرام بچے اور بوڑھے برابر ہی ہوتے ہیں اس لیے میں بھی اس میں شامل ہو گیا تو بڑوں سے بھی درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دیکھیں دل میں قرآن حاصل ہوگا اور قرآن کریم تجوید کے ساتھ مفارق کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا. آپ کا موجودہ پروگرام پیارا قرآن بہت ہی زبردست تعلیم و قرآن کا پروگرام ہے. قاری صاحب سے سوال کر رہا تھا میں قاری صاحب جن حروف پر مد ہے وہ کھینچ کر پڑھا جائے گا اگر کوئی ان حروف کو ایک ہی سانس میں بغیر کھینچے پڑھے پڑھنا کیسا ہے جیسے الف لام میم الف کو وہ پڑھ گئے الف لام میم تو اس کے ذرا میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے.
جی ہمارے شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کال کر دیا ہے. شاہ صاحب یہ پروگرام صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑے بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بھی شفقت فرمائی ہے کال کر کے ہمیں آپ نے اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور سیکھ بھی رہا ہوں. آپ کا جو سوال ہے قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی قاری صاحب.
جی انہوں نے پوچھا ہے کہ جیسے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے تو حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان سب میں مد موجود ہے. تو اب جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم آتی ہے صحیح ہے نا, اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم اللہ یہ مطلب ہے کہ آیت کریمہ آتی ہے. تو ان حروف مقطعات کو ان کو کھینچ کر پڑھیں گے جیسے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ اس طرح یعنی کھینچ کر حروف مقطعات کو پڑھیں گے.
ماشاءاللہ امید ہے کہ شاہ صاحب نے اس کو سن لیا ہوگا. شاہ صاحب اگر آپ نے سن لیا ہے تو ہمیں ضرور آگاہ بھی کیجیے گا. مزید کال لیجیے.
نام رپا رضا تاریے میں آپ کو حروف مطالعہ سناؤں گا. او سو دو تو
ماشاءاللہ جی کا صاحب ان کی کوشش.
جی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے ان کی. حروف مستعلیہ کو مزید پر کریں گے تو اور زیادہ بہتری مزید آ سکتی ہے
انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آج کا سبق بھی سیکھیے سنیے یاد کر کے ہمیں ضرور کال کیجیے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی مزید کالز کو بھی شامل سلسلہ کروں گا. جی کا صاحب آج کا سبق ہمیں آپ کیا پڑھائیں گے.
جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ آج ہم سبق نمبر دو پڑھیں گے اور عرض یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو عرض یہ ہے کہ یہ تختی جو ہے یہ تقریباً 18 لائنوں پر مشتمل ہے. اگر ہم روزانہ ایک لائن جیسا ہمارا تختی نمبر ایک میں دورانیہ رہا ایک لائن پڑھنے کا تو اگر یہاں پر دو لائنیں بھی پڑھتے ہیں تو 9 دن لگ جاتے ہیں. تو کیا کریں یوسف بھائی اس میں ایسا بھی ہو کہ ہم جلد از جلد اپنا قاعدہ بھی ختم کر لیں اور سبق بھی ہمارا جلدی آگے بڑھتا جائے. آسان جو تختیاں ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا جلدی میں مطلب نکال لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا آسان بھی ہے.
جی اس میں میری عرض یہ ہے کہ آپ اگر اس تختی کے مشکل الفاظ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا روزانہ کا یہی کام ہے اور آپ کا تجربہ ہے تو آپ جن الفاظ کو مشکل سمجھتے ہو وہ الفاظ اگر ہمیں پڑھا دیے جائیں یاد کروا دیے جائیں تو انشاءاللہ باقی تختی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خود سنائیں گے کال کے ذریعے.
اچھا کال کے ذریعے سنائیں گے
انشاءاللہ
صحیح ہے پھر تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. آئیے پھر پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہماری جو تختی نمبر دو ہے ان میں اس میں پہلی دو لائنیں تو ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ تقریباً بہت ہی آسان ہے. اگلے صفحے پر مدنی قاعدے کے اگلے صفحے پر تختی نمبر دو ہی ہے جیم دال سے اس سبق کا آغاز ہوتا ہے تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
देखिए बहुत ही आसान है ना, जीम दाल। मेरे बाएं जानी मोहम्मद दानिश बैठे हैं, इनसे सुन लेते हैं।
दाल।
माशाल्लाह,
वाह सुभान अल्लाह। ठीक है साहब, मुश्किल अल्फाज अगर आप हमें सिखाएं।
जी, अब आगे जो तख्ती नंबर दो की जो चौथी लाइन है, इसमें आप देखिए कि कुछ मुश्किल कलमात महसूस हो रहे हैं ना अभी। तो जैसे ये जो लाइन चल रही है, जीम दाल, खा दाल, हा दाल, आइन दाल, गोइन दाल, ये तो बहुत ही आसान है। ये चौथी लाइन में देखिए लाम जीम लिखा हुआ है ना। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हरूफ मुरकबात में बाज हरूफ के सर लिए जाते हैं, धर छोड़ दिए जाते हैं, या बाज हरूफ सर से धर तक पूरे लिखे जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि लाम की जो शक्ल है ये इसका सर दिया हुआ है, और इसकी जो आगे जो धर का हिस्सा है वो थोड़ा सा मुखफ्फफ कर दिया है, कम कर दिया है, और जीम साथ मिला हुआ है, जीम मुकम्मल लिखा हुआ है। तो ये हरूफ बहुत ही आसान है पढ़ने में। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़िए, लाम जीम।
लाम जीम।
अब अगला जो हर्फ है,
माशाल्लाह,
अगला जो हर्फ है वो क्या है? मदनी चैनल के नाजरीन आप भी गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। मोहम्मद गयास रजा से मैं पूछूंगा कि ये क्या है, ये पढ़ के सुनाएंगे क्या आप?
आईन जीम।
माशाल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा मोहम्मद दानिश। क्या आप पढ़ेंगे आगे?
जी हाँ जीम।
माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त।
माशाल्लाह।
तो एक मरतबा फिर इसको पढ़ लेते हैं, लाम जीम के बाद आईन जीम और हा जीम। पढ़ लीजिए, आईन जीम।
आईन जीम।
आगे है हा जीम।
हा जीम।
जी हाँ, इसके नीचे जो है आप देखिए, इसके बाद वाली लाइन, लाइन नंबर फाइव, पांचवी लाइन, जो कि नून सौत से शुरू होती है, यहां भी थोड़ी सी बाज बच्चों को मुश्किली हो जाती है। नून सौत और फा सौत, इनमें बाज औकात बच्चे जो है वो तमीज नहीं कर पाते, या तो नून सौत को फा सौत पढ़ देते हैं या फा सौत को नून सौत पढ़ देते हैं। आइए इसको भी पढ़ लें। नून सौत।
नून सौद।
मोहम्मद गयास रजा, अगला कलमा आप पढ़िए।
फ़ाद।
माशाल्लाह।
ऑफ़ाद।
ऑफ़बॉट। तो बहुत ही आसान तख्ती है ये। बताने का मकसद ये था यूसुफ भाई कि अगर कोशिश करें तो ये तख्ती बा आसानी मुकम्मल पढ़ी जा सकती है।
पढ़ी जा सकती है
जी,
बिल्कुल ऐसा ही है जी। इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन भी आपको सुनाएंगे कल सब।
आखिरी लाइन के एक दो कलमे हैं, उसको भी शामिल कर लेते हैं ताकि हमारी ये तख्ती मुकम्मल हो जाए। आखिरी लाइन इस सबक की
जी, ठीक
सही पढ़ लीजिए।
ठीक।
या हा बा।
या हा बा।
हो ओ फा।
हो ओ फा।
सा मीम नून।
मीम नून।
आगे है जो हमारा सबक का कलमा है वो है सीन हो
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری یہ تختی قاری صاحب نے مشکل مشکل الفاظ پڑھانے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو الفاظ یہ جو تختی تھی مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمیں حروف کو جوڑنے یہ ہمیں حروف کو جوڑنا سکھایا اس نے. تو ہو سکتا ہے کہ کئی مدنی چینل کے ناظرین نے اس کو سیکھا بھی ہوگا, سمجھا بھی ہوگا, اور ان کے لیے یہ ایک زبردست چیز بھی ہوگی. تو قاری صاحب کل سے انشاءاللہ ہم نئی تختی کا آغاز کریں گے
انشاءاللہ. تختی نمبر 3 حرکات کی تختی ہوگی, حرکات کے قواعد, اور انشاءاللہ اس کی ادائیگی کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے.
چلیں انشاءاللہ کل سے جو ہماری تختی کا آغاز ہوگا وہ تیسری تختی ہوگی, اور اس میں حرکات ہوں گے, کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, انشاءاللہ قاری صاحب یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سکھائیں گے. جی قاری صاحب, ترتیل کے ساتھ آج ہمیں کیا سکھائیں گے آپ؟
آج انشاءاللہ ہم سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ, اما پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اس کی انشاءاللہ تلاوت کریں.
جی قاری صاحب
آئیے اب ہم اپنی سبق کی جانب بڑھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیا گیا ہے, ویسے تو والفتح پہ وقف ہوتا ہے, کہ بعض اوقات بعض بچوں کا سانس چھوٹا ہوتا ہے یا بعض ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کا سانس چھوٹا ہوتا ہے, تو وہ یہاں پر کہاں وقف کریں, جیسے اذا جا مت کو بھی کھینچنا ہے, اور آگے نصر اللہ صحیح صوت کو پور پڑھنا ہے, اور آ کو پور پڑھنا ہے, اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھنا ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا تھوڑا سانس کی تنگی ہو جاتی ہے, تو اگر اس طرح کا سلسلہ ہو تو نصر اللہ پہ وقف کر دیں. صحیح ہے. اب پھر آپ نے پیچھے سے پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے.
اذا جاء نصر اللہ والفتح.
اذا
کریمہ کے آخر میں والفتح, اس کو ذرا خصوصی طور پر اس پر توجہ فرما لیجئے کہ والفتح پڑھیں گے تو آخر میں ہا پر تو وقف ہو رہا ہے, لیکن ہا پر وقف کے معنی یہ نہیں کہ ہا کو حذف کر دیا جائے, جیسے بعض
جی
پڑھتے یوسف بھائی والفتح.
جی جی یہ بڑی میجر غلطی ہے
جی
جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں.
جی تو اس میں یہ ہے کہ والفتح پڑھ کر آواز کو بند نہیں کرنا, بلکہ آواز کو کہاں اتاریں گے, حلق میں, کیونکہ یہ حرف جو ہے ہا حلق سے ادا ہوتا ہے, حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے, لہذا پڑھنے میں والفتح پڑھنے کے بعد ہا کو ظاہر کریں گے.
والفتح.
ماشاء اللہ محمد دانش بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. محمد غیاث رضا آپ بھی پڑھ کے سنائیے.
والفتح.
جی
قاری صاحب اگر یہ جو کوئی ہا نہیں پڑھ پاتا فتح
جی,
یہ ملا کر پڑھ سکتے ہیں والفتح؟
ہاں اگر اگلی آیت پڑھنے کے لیے سانس ہے آپ کا اور آپ پڑھ سکتے ہو اگلی آیت کو ملا کر, تو بالکل والفتح ورأیت الناس اس طرح ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلی آیت کریمہ.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
ماشاءاللہ. واجا اس کو ایک الف تک ہی کھینچیں گے. جیسے مد عارض کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, سورۃ الکافرون میں ہم پڑھ چکے کافرون تعبدون, صحیح ہے نا, اعبد اور پھر عبدتم اور پھر آخر میں دین. تو یہ مد عارض کا سن کر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے حروف مدہ جہاں آتے ہیں جیسے افواجن سے افواجا, اب یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے وقف میں, یہ وقف کی وجہ سے جی الف مدہ میں تبدیل ہو گئی افواجا پڑھتے ہیں, تو بعض جو ہے نا اس کو بھی کھینچ دیتے ہیں, جیسے اس کو بھی مد عارض بنا دیتے ہیں جبکہ یہ مد عارض نہیں ہے, اس کو الف کی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اگلی آیت کریمہ
صحیح.
فسبح بحمد ربك واستغفر.
فسبح بحمد ربك واستغفر.
ما شاء الله. اس آیت کریمہ میں سارے بچوں یہ دیکھیے کہ فسبح بح اس ہا کو واضح کرنا ضروری ہے اور زیر معروف ادا کر کے, مجہول نہیں. مجہول سے مراد جیسے فسب بہ با حاضر بح ہوتا ہے, بہ پڑھنا درست نہیں. بحمدی دال کے نیچے زیر ہے, معروف پڑھیں گے. ربی کا اور آپ کو موٹا پڑھیں گے. وستغفر غین کی پر ادائیگی, صحیح. اگلی آیت کریمہ اختتام کی جانب. گننا بھی کریں گے, الٹا پیش ہے انہو کھینچ کر پڑھیں گے. کانا کاف کو کھینچیں گے ایک الف تک, نون کو نہیں کھینچیں گے. توابا توابا نہیں پڑھیں گے, توابا کیسے پڑھیں گے؟
توابا.
ماشاءاللہ تشدید کی ادائیگی ہونی چاہیے. آج الحمدللہ ہم نے سورۃ النصر کی تلاوت کی اور اس آیت کریمہ میں جو اہم اہم قواعد تھے ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کی.
قائد صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اچھے انداز کے ساتھ ہمیں قاعدہ اور قرآن پڑھانے اور سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کی تلاوت کرنا بے حد انتہا ہمارے لیے باعث برکت ہے. بابا حسین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کر لیا, اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام جانا, تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں کو ایسے 10 افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, وہ ایسے 10 افراد کی شفاعت فرمائے گا. یہ خلاصہ حدیث میں نے عرض کی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کو ہمیں تھامنا ہے اور قرآن پاک ہی انشاءاللہ عزوجل کل بروز قیامت ہماری مدد بھی فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے. قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ یہ بچوں کو یاد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, دنیا کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں مگر آپ کو دنیا کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا. یہ قرآن مجید فرقان حمید واحد کتاب ہے کہ جس کو بچہ بچہ حرف بحرف حفظ کر لیتا ہے, یاد کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے اور قرآن کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. اب بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کی ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اور کہانی شروع ہوتی ہے بہت پرانے دور سے. بہت پرانے دور کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ابو نصر نامی ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہایت ہی غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا. وہ روزانہ دن کو نکلتا مزدوری کی تلاش میں, جس دن مزدوری ہو جاتی कुछ पैसे मिल जाते तो वो अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने की शे ले आता, वरना अक्सर वो बेशतर मजदूरी ना मिलने की वजह से उन्हें फाका कशी का सामना करना पड़ता। एक बार वो शख्स जब शाम को अपने घर लौटा तो उस दिन उसे मजदूरी ना मिली थी, क्या देखता है कि बच्चा भूख की वजह से बिलक बिलक कर रो रहा है। उसे ये मंजर उससे देखा ना गया, वो फौरन से अपने घर से निकला और सड़क किनारे चलते 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 एक आलिम दीन साहब के साथ उसकी मुलाकात हो गई। रास्ते में जब आलिम दीन से मुलाकात हुई, जिनका नाम अहमद था, तो उनको देखते ही कहने लगा कि ए शेख, मैं बड़ी दुखों भरी जिंदगी गुजार रहा हूं और अब दुख और गम के मारे में थक गया हूं। शेख ने कहा कि एक काम करो, मेरे पीछे पीछे चले जाओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। जब ये दोनों समंदर पहुंचे तो शेख साहब ने उसे दो रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा। नमाज जब वो पढ़ चुका तो शेख साहब ने उसे एक जाल दिया और कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में इस जाल को डाल दो। जैसे ही अबू नसर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस जाल को समंदर में फेंका तो उस जाल के अंदर एक बड़ी मछली ये फंस गई। वो बड़ा खुश हुआ, फौरन से उस जाल को वापस खींचा और शेख साहब से कहा कि ये मछली अल्लाह ने मुझे अता की है। शेख साहब ने कहा कि इस मछली को ले जाओ और बाजार में फरोख कर दो और इससे जो पैसे मिले उससे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लो। वो शख्स अबू नसर शहर जाकर उस मछली को फरोख करता है और उस रकम से, हासिल होने वाली रकम से, दो पराठे खरीदता है, एक कीमे वाला पराठा और एक मीठा पराठा, और वो पराठे लेकर सीधा शेख साहब के पास हाजिर होता है और कहता है कि हुजूर, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा कि मैंने तेरे साथ जो भलाई की थी वो इसलिए नहीं की थी कि तू इसका बदला मुझे उजरत की शक्ल में दे दे, ये तो मेरा रब मुझे अजर अता फरमाएगा, तुम ये पराठे ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। वो शख्स बड़ा खुशी खुशी अपने घर की जानिब अभी चल ही रहा था कि रास्ते में क्या देखता है कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ सड़क किनारे बैठा आंसू बहा रहा है। उसे ये मंजर देखा ना गया और उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या माजरा है। उसने कहा कि यतीम हूं और आज दो दिन हो गए मैंने कुछ खाना नहीं खाया। अब वो शख्स अपने हाथों में पड़े उन पराठों को देखता और उन माँ बच्चों की तरफ उसने निगाह की और दिली दिली में सोचा कि मेरे बीवी बच्चे और इन दोनों में क्या फर्क है, वो भी भूखे हैं, ये भी भूखे हैं, शायद उनके लिए तो मैं कुछ और इंतजाम कर लूं लेकिन इनके लिए इंतजाम करना जरूरी है। उसने वो पराठे उस बच्चे के हाथ में थमा दिए और कहा कि बेटा तुम भी खाओ और अपनी माँ को भी खिलाओ। ये कहकर वो निगाहें नीचे की ये सोचता हुआ वहां से चल दिया कि न जाने अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। जब वो पराठे बच्चे को दिए गए तो उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। अब वो शख्स अबू नसर ये अपने घर की जानिब अभी चल ही रहा था कि रास्ते में उसने एक शख्स को सुना कि वो आवाज दे रहा है कि अबू नसर, मैं अबू नसर की तलाश में हूं, है कोई जो मुझे अबू नसर से मुलाकात करवा दे। वो शख्स अबू नसर ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो जाकर फौरन से कहने लगा कि मैं ही अबू नसर हूं जिसके बारे में तुम कह रहे हो। उसने कहा कि मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम ही अबू नसर हो, तुम्हारे वालिद का क्या नाम था। तो अबू नसर ने अपने वालिद का नाम बताया। जैसे ही उसने अपने वालिद का नाम बताया वो मुनादी निदा लगाने वाला शख्स, आवाज लगाने वाला शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हें पिछले 30 साल से तलाश कर रहा हूं, ये लो तुम्हारे पैसे और जो चाहे इससे कर लो। अब अबू नसर कहता है कि मैं तो रातों रात अमीर हो गया, मेरे पास इतनी सारी रकम आ गई कि अब मैंने कई घर बनाए, मैंने अपनी तिजारत को फैलाया, बड़े बड़े कारोबार किए, मगर कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। एक ही बार में मैं शुक्राने के तौर पर हजारों हजार दिरहम अल्लाह की राह में सदका कर दिया करता था और मुझे इस बात पर अपने आप पर रश भी आता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फराख दिली से सदका करने की तौफीक भी अता फरमाई है। एक बार क्या हुआ कि एक रात जब मैं सोया तो मैंने रात ख्वाब में देखा کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان محشر میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے اور کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب کو تولا جائے. کہتا ہے کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں رکھی گئی اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو میرے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں میرے وہ صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا؟ تو تولنے والے نے میرے صدقات میرے نیکیوں کے پلڑے میں دکھائے. ہر ہر ہزار درہم کا صدقہ مجھے دکھایا گیا مگر چونکہ اس صدقہ دینے میں میری نفسانی خواہش شامل تھی، میری خود نمائی اور میری ریاکاری اس صدقے پر چڑھی ہوئی تھی، لہذا وہ بڑے بڑے صدقات کا وزن روئی کے گولوں سے زیادہ نہ تھا، لہذا میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا. لہذا میں نے رونا شروع کر دیا. جیسے ہی میں نے رونا شروع کیا تو ندا لگانے والے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اور عمل ہے جو تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے؟ تو کسی فرشتے نے آواز لگائی کہ ہاں، اس کے دو پراٹھے ہیں جو ابھی میزان عمل میں نہیں رکھے گئے. جب وہ دو پراٹھے میزان میں رکھے گئے تو میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور ندا لگانے والے نے آواز لگائی کہ تجھے تیرے دو پراٹھوں نے بچا لیا اور مجھے جنت کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کے لیے تو یہ ایک حکایت تھی مگر اس میں ہمارے لیے بے انتہا مدنی پھول موجود ہیں. آج ہم غور کریں، ہم لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں، آج ہم لوگوں کی امداد تو کر رہے ہیں، ان کے دکھ کا مداوا بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر کیا ہمارا یہ عمل فیس بک پر ڈالنے کے لیے ہے؟ مگر کیا ہمارا یہ عمل نمود و نمائش کے لیے ہے؟ کیا اس صدقے کو دیتے وقت سیلفی کھچوانا ضروری ہے؟ نہیں، خدا را ایسا نہ کیجیے. لوگوں کی مدد ضرور کیجیے مگر ان کی عزت نفس کا بھی ضرور خیال رکھیے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والا صدقہ وہ صدقہ کہلاتا ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا صدقہ دینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس وقت بڑی غمگین ہے، بڑی دکھوں میں ہے، ان کا ضرور مداوا کیجئے لیکن خدا را ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیے. بالخصوص میں یہاں پر یہ میسج دینا ضرور چاہوں گا کہ سفید پوش لوگوں کا زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ غریب بندہ مانگ کر اپنا پورا کر لیتا ہے، امیر بندہ اپنا مال خرچ کر کے پورا کر لیتا ہے، لیکن سفید پوش اس راشن کی لسٹ میں لکھے جانے والے نام سے بھی ڈر رہا ہے. خدا را ایسے لوگوں کی تلاش کیجئے اور اپنے ارد گرد بالخصوص اپنے رشتے داروں میں ایسے کمزور اور ناتواں لوگوں کی مدد کیجئے جو سفید پوش بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. عدنان چشتی بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں.
یوسف بھائی، اس بات کی واقعی ضرورت ہے اور اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کی پریشانی دور کرنے کا باعث اور سبب بنیں، لیکن اس اچھے اور ستھرے انداز میں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جو ان کا معاشرے کے اندر ایک رہن سہن کا عزت والا معاملہ ہے بالخصوص، تو وہ متاثر نہ ہو. یعنی اس وقت ہے ایک جو ہے پریشانی اور آزمائش والی کیفیت ہے، یہ گزر جائے گا. ہم کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں جو بعد میں ہمارے کسی مسلمان بھائی کے لیے تکلیف کا باعث بنے. یعنی یہ آپ نے مدد کر دی اور معاملہ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوشحالی نصیب فرمائے، اس کے دن اچھے ہو جائیں
جی.
لیکن یہ ایک تلخ حقیقت بن کر فیس بک پر یا دیگر سوشل میڈیا کے جو اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں ان پر وہ باقی رہے اور وہ مسلمان جو ہے اس کو تکلیف بھی دی جاتی رہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی
محسوس کرے گا نا
جی. یوسف بھائی، بعض لوگوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بعض لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک دیکھیں، کسی شخص کی اندرونی کیفیت، اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے بہتر وہی جانتا ہے. ہم ظاہر میں کسی شخص کو یوں کچھ مطلب لیتے ہوئے کسی سے اگر دیکھ لیں تو بعد میں ہم اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو آر دلائیں کہ تم نے یہ کیا ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. مسلمان ایک تو پتہ نہیں اس کی کیفیت بیچارے کی، اگر وہ واقعی حقدار تھا اور بیچارے نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا ہی دیا یا اسے کسی نے ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیا، تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تکلیف کا باعث بنے. اگر آپ نے اسے کسی قسم کی راحت نہیں دی، اس کی تکلیف میں اس کے دکھ کا مداوا نہیں کیا، اس کے رنج اور غم میں اگر آپ نے خوشی کا سامان نہیں کیا ہے، تو کم از کم دکھ اور پریشانی اور ندامت اور شرمندگی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ آپ کے سامنے آنے سے کترائے بیچارہ.
جی عدنان بھائی، ہم ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں، کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں سسٹم.
بالکل.
آج میں آپ کو سبق سناؤں گی.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عدنان بھائی، ہماری بیٹی نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، کیا فرمائیں گے؟
بالکل ماشاء اللہ، بہت اچھی ادائیگی کی ہے حروف کا لحاظ رکھتے ہوئے ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید برکت عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. جی مزید کال دیجیے.
میرا نام نشوا امجد ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام پیارا قرآن اور اچھی باتیں بہت اچھا لگتا ہے.
ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ پسند کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا اور کال کرنے کا. جی ایک اور کال دے دیجیے، پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے.
میرا نام احمد رضا ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو حروف مستعلیہ سناؤں گا. حروف مستعلیہ سات ہیں،
جی آپ نے اسلام آباد سے ہم نے کال کی اور کوشش کی سبق سنانے کی. قاری صاحب نے ایک چیز ہمیں سکھائی تھی بیٹا، کہ ہمیں آہستہ آہستہ پڑھنا ہے.
جی
اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم حروفوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب سیکھ جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں تیز پڑھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. جب آہستہ آہستہ بندہ چلنا سیکھ جاتا ہے تو پھر دوڑنا بھی آٹومیٹکلی اسے آ ہی جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ امپروومنٹ آتی رہے گی. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات. جی چشتی صاحب، آج ہمارے بچوں کو کس بری بات سے منع فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بھائی، عام طور پر چھوٹے بچوں کے اندر ایک عادت پائی جاتی ہے اور اسکول میں مدرسے میں بھی بعض اوقات اس کے جو ہے وہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بڑوں کے اندر بھی یہ عادت جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو اچھی نہیں ہے. ایک واقعہ شروع میں جو ہے وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو سنانا چاہوں گا اور پھر ہم اس عادت سے جو ہے وہ اس کے متعلق سنیں گے اور اس اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اس سے رکنے کی کوشش کریں گے. حضرت امام شارانی رحمت اللہ تعالی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، پورا پچھلی امتوں کے اندر، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص تھا وہ گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا، پھر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. اب توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اس نے اللہ تبارک تعالی کی عبادت کرنا شروع کر دیا. عبادت کیسے کرتا؟ 70 سال تک اس نے عبادت کی اللہ تبارک و تعالی کی. اور حالت کیسی عبادت کیا کرتا تھا؟ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو جاگ کر اللہ تبارک تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا. 70 سال تک اس کا معمول یہ رہا، دن میں روزہ. جی دن میں روزہ اور رات میں قیام ہے، عبادت ہے، مختلف جو ہے اعمال کیا کرتا تھا. اچھا زہد کا اور دنیا سے کنارہ کشی کا یہ عالم تھا اس کا کہ وہ عمدہ قسم کی غذائیں ان سے بھی پرہیز کرتا تھا، کسی درخت کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتا تھا. اور یعنی بس یہ عبادت، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں کم استعمال کروں تاکہ آخرت کے اندر ان کا بدلہ ملے. تو یوں وہ زندگی گزار رہا تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا حساب لیا، میرے سارے گناہ بخش دیے گئے، میں اپنے حساب میں یوں کامیاب ہوا، لیکن ایک لکڑی کا ٹکڑا، ایک تنکا جسے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا کر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نکال لی تھی اس سے، لیکن اس کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی، تو کہنے لگا کہ ایک وقت ہو گیا وہ جو میں نے معاف نہیں کروایا تھا، باقی سارے کے سارے چیزیں جو مجھ سے زیادتیاں ظلم ہوئے تھے وہ میں نے معاف کروا لیے تھے، یہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس ایک تنکے کی وجہ سے ابھی تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔
اللہ اکبر۔
مدنی چینل کے ناظرین،
ایک تنکے کی وجہ سے؟
جی، ایک تنکے کی وجہ سے، اور وجہ کیا تھی؟ وہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، کسی مسلمان کی، کسی شخص کی کوئی چیز جس کا وہ مالک ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو ایسی چیز کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا کر استعمال کر لینا، اسے یوز کر لینا، اپنے لیے جو ہے وہ اس کو درست سمجھ لینا یا اس پر قبضہ ہی جما لینا، یہ بری عادت ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچے مثال کے طور پر ہوم ورک کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ٹیوشن سینٹر میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، اسکول میں بھی، اب ایک نے دوسرے کا پین اٹھایا یا پینسل اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا اور اسے پوچھا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں، ایسے ہی ریزر اٹھایا اور بغیر پوچھے اس سے جو ہے وہ اس کو یوز کر لیا۔ اسی طرح لنچ باکس ہے کسی کا، اب کھانا جو ہے وہ یا لنچ دوسرے کا پسند آ گیا، اس سے جو ہے بغیر اجازت ہی لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ جیومیٹری باکس ہے، اس کی چیزیں ہیں مختلف، وہ لیں اور خود سے بغیر پوچھے بغیر اجازت کے استعمال کرنا شروع کر دیں، اور میں جانتا بھی ہوں کہ یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ میری چیز نہیں ہے، دوسرے کی ہے،
پتہ بھی ہے،
جی پتہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ عادت اگر بچوں کے اندر رہے گی اور بڑھتے بڑھتے، ابھی تو یہ پینسل، ریزر اور لنچ باکس اس طرح کا ہے، اور آگے چل کر پھر ہوگا کیا؟ پھر گھر کے قریب کسی کا پلاٹ ہوگا اور بندہ اس کو اپنے پلاٹ میں شامل کر لے گا، اس پر قبضہ کر لے گا اور اس کو اپنے لیے درست سمجھے گا، اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کسی کی بائک کھڑی ہوئی ہے، لاک نہیں ہے، آپ نے دیکھا اس کو سٹارٹ کی اور لے گئے اپنا کام کر کے واپس آ گئے، اور یہ سمجھا کہ بھائی ٹھیک ہے میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، یہ بعض اوقات صرف تھوڑی ہیلو آئے ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو اب وہ اس طرح کا جو ہے وہ استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں بعض چیزوں میں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا کوئی مال، کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر لے لے، یعنی وہ بندہ راضی نہیں ہے جو اس چیز کا مالک ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس چیز پر قبضہ جما لے، اسے اپنے استعمال میں لے آئے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بڑی چیز ہے کسی کے پاس جو اس کے استعمال کی ہے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے بھی اس سے اجازت لے لینا ضروری ہے۔ اس طرح کیا ہوگا؟
اچھا عدنان بھائی، بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ گھر میں دو بھائی بہن ہیں،
جی،
تو ان کی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو کیا ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کی اجازت لے گا؟
جی دیکھیں، بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں یوسف بھائی کے جو والدین کامن لے کر دے دیتے ہیں، دونوں کو ایک کھلونا لے کر دے دیا، یا مثال کے طور پر پینسل ہے، دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، بکس ہیں، تو وہ گھر میں والدین اس لیے لے لیتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی کھیل لے گا، اب تو یہ مالک نہیں ہے، والدین نے ان کے لیے مباح کر دیا ہے، ان کو تحفہ دے دیا، ہبہ کر دیا، یوں اس انداز میں، تو اب تو باری باری دونوں میں سے کوئی ایک بھی لے سکتا ہے، اس کو حرج نہیں ہے، پہلے ایک نے لیا ہوا تھا، اب وہی چیز دوسرے نے استعمال کر لی۔ لیکن اگر صورتحال یہ وہاں زیادہ آ سکتی ہے جہاں مختلف چیزوں کے بچے مختلف بچے مالک ہیں، میرا اپنا بیگ ہے، کسی اور کا اپنا بیگ ہے، اس کا اپنا لنچ باکس ہے، دیگر چیزیں ہیں، یوں تو گھر کے اندر تو عام طور پر اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا کہ مختلف چیزوں کے علیحدہ بھائی اگر مالک ہے تو وہاں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا، لیکن ہمیں جہاں ہمارا دین اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں وہاں ایک آسانی بھی ہے ہمارے لیے۔ آسانی کیا ہے؟
صحیح،
مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو استعمال سے نہ تو کم ہوگی نہ خراب ہوگی، تو ایسی صورت میں اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے بعض چیزیں اس طرح کی, مثال کے طور پر کسی شخص کے کی دیوار ہے اور اس کا سایہ جو ہے وہ یوں گلی کے اندر آ رہا ہے, اور آپ دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے دیوار کا سایہ جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں, اس کے دیوار کے سائے کے اندر آ جاتے ہیں, تو یہ درست ہے کیونکہ آپ کے سائے میں آ جانے سے اس کی دیوار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یوں اس طرح کی چیزیں ہوں. اچھا, پھر ایک اور ہماری ہمارا دین ہمیں بڑی آسانی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے یوں کہ ایسی چیزیں کہ جب مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا اگر ریزر یوز کر لوں گا یا پینسل یوز کر لوں گا تو یہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی دوست ہے ایسا قریبی میرا کہ جس کی اگر میں کوئی چیز یوز کر لوں گا, میں اس کی کتاب سے سبق پڑھ لوں گا, تو یہ ناراض نہیں ہوگا, اور اس نے اجازت دے رکھی ہے یا اجازت نہیں بھی دے رکھی, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوگا. تو پھر اس طرح اس انداز میں ایسے دوست کی ایسے بھائی کی چیز استعمال کر لینے میں حرج نہیں ہے.
احتیاط یہی ہے کہ ہم اس سے اجازت لے کر استعمال کریں. تو آج ہمیں بڑی پیاری نصیحت فرمائی ہے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی قبلہ عدنان چشتی صاحب نے کہ کسی کی بھی چیز ہمیں بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب, اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں. جی مدنی چل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں, اور آج ہم بات کریں گے سمندر کی گہرائی کی. جی کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں جہاں اور بھی ہیں, یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہوں گے کہ زمین کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور 25% حصہ یہ خشکی پر مشتمل ہے. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے؟ در حقیقت یہ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ گہرا ہے, اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم تمام جزیروں اور تمام برے اعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں تو بھی زمین اور اس کے تمام مال و اسباب سمندر میں 2 میل کی گہرائی میں ڈوب جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی سمندر کے اندر ڈائیو کرے تو اب کتنی گہرائی پر کیا معاملہ ہوگا. اگر 100 میٹر کی گہرائی تک اگر کوئی بغیر ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے غوطہ لگا دے تو یہ غوطہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص ساز و سامان کے ساتھ 500 میٹر کی گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست مخلوق جسے ویل کہا جاتا ہے یہ وہاں پر بآسانی مل سکتی ہے, کیونکہ ویل کی غوطہ خوری کی حد یہ 500 میٹر کی گہرائی ہوتی ہے, اور یہ ویل اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی دیو ہیکل مخلوق جسے کہا جاتا ہے, جس کا وزن 190 ٹن, جی ہاں 190 ٹن, اور لمبائی 33 میٹر تک ہو سکتی ہے. اب اگر مزید گہرائی میں جاتے ہیں 535 فٹ کی گہرائی ہم جائیں تو یہ پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد ہے. مگر امیزنگ بات یہ ہے کہ یہاں اگر انسان جائے تو اس کے لیے پانی کا دباؤ ایسا ہے جیسے ایک کتبی ریچھ کو سکے پر کھڑا کر دیا جائے. آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ زیادہ پانی کا دباؤ ہوگا. اچھا, اور اگر نیچے کوئی جاتا ہے یعنی 4000 میٹر کی گہرائی, تو ہم سمندر کے اس حصے میں جا پہنچتے ہیں جہاں جسے ابیل زون کہا جاتا ہے, اور یہاں پانی کا دباؤ 11,000 پر اسکوائر انچ تک جہاں پہنچتا ہے. اور اس سے اگر کوئی زیادہ نیچے جائے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی, تو یہ ایک سمندر کا ایسا علاقہ ہے جسے ہڈل زون کہا جاتا ہے. یہ سمندر کا غالباً وہ حصہ ہے جو غالباً کائنات کا تاریخ ترین حصہ ہے, اور یہاں پانی کا دباؤ 11,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس دباؤ کی پیمائش کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان نے 50 747 بوئنگ جمبو جہاز کو اٹھا رکھا ہو. ایک نہیں, بلکہ 50 بوئنگ 747 جہاز اٹھا رکھے ہو. جتنا زیادہ دباؤ اس وقت ہو سکتا ہے ایسا دباؤ یہ 6000 میٹر کی گہرائی میں محسوس کیا جاتا ہے, اور اگر ہم 1848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کو ڈبویا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. مگر مدنی چینل کے ناظرین, سمندر کی گہرائی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ 10972 میٹر سمندر کی گہرائی, یہ مقام اتنا گہرا ہے اور اس بات کا ایسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس اونچائی تک جہاز, جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں, وہ سفر کیا کر سکتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ کبھی آپ جہاز سے نیچے جا کے تو کتنی گہرائی آپ کو نظر آتی ہے, اتنی گہرائی یہ سمندر میں وہاں پر محسوس کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10994 میٹر کی گہرے سمندر میں. یہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے اور اس کو ماریانا ٹرنچ کہا جاتا ہے اور یہ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے. یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اب تک کا دریافت ہونے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے. اور امیزنگ بات بتاؤں آپ کو عدنان بھائی
جی,
کہ ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ دریافت کیا ہے. 95% دریافت کرنا ابھی باقی ہے. شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے ترین حصے دریافت کرنے میں کامیاب ہوں. یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کون کون سی مخلوق موجود ہے, یہ فقط میرا رب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق اور کتنی زیادہ اس میں عجائبات سمو رکھی ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.